آله آل الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں چند گزارشات. نمبر ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ میں کوئی نہ ذاکر ہوں, خدا نے موقع نہیں دیا کہ علماء سے کوئی موقع ملتا. البتہ جس طرح آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح ہی کوشش کی ہے کہ کتاب اپنی خدمت پیش کی جائے. میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ میں اس کتاب سے باہر نہ جاؤں تاکہ میں اپنی کوئی اس میں رائے اس طرح سے شامل نہ کروں کہ جو کسی بھی طرح سے مشکوک ہو مثلا. اس کے علاوہ ایک اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مجلس کا جو مخاطب ہے وہ ظاہر ہے ہم سب لوگ ہیں, یہاں میں اولین خود اور آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں, ظاہر ہے جو سن رہے وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو امید یہ ہے کہ آپ لوگ بھی بغور سنیں گے اور انشاءاللہ جو کچھ بھی چیزیں اس میں سے پیش کی ہیں علماء نے ہم انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. تیسرا یہ کہ مجلس کے بعد جو ہے وہ کوشچن آنسر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب بالکل ایک جیسے ہی ہیں. تو ہم ڈسکشن البتہ ضرور کریں گے انشاءاللہ جب ہم مجلس کے بعد. خداوند عالم سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے, اور یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے اس آیت کا, کہ پس عبرت حاصل کرو اے صاحبان بصیرت. جو اولین نقطہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو ہے یہ حجت الاسلام المسلمین آقا سید احمد خاتمی کی ہے, جو بہت بزرگ عالم دین ہے, مجلس خبرگان کے وہ رکن بھی تھے جس نے رہبر کو بھی چنا تھا رہبریت کے لیے, اور بزرگ عالم دین قوم میں اور ان کے جتنے بھی ماشاء اللہ کافی شاگرد ہیں اور ان کے مستقل وہاں پہ دروس رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اس کے علاوہ صاحب جمعہ اور جماعت بھی ہیں, اور یہ وہ ثابت صدر نہیں ہے, یہ احمد خاتمی کا نام لکھا تھا. سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ بصیرت اور بصارت, یعنی یہ چیزیں ماشاءاللہ جو جتنے بھی برادران ہیں ان سب کو بتائیے, چونکہ بچے بھی سامنے بیٹھے ہیں اس لیے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ بصیرت کا اس میں عاشورہ میں خواص کا کردار اور عبرتیں, یہ اس کا ٹاپک ہے اس کتاب کا. ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں خدا فرماتا ہے کہ پس عبرت حاصل کرو اے صاحبان بصیرت. بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ کو, ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بصارت ہوتی ہے, اور بصیرت اسے کہتے ہیں جو دل کی آنکھ ہوتی ہے جس سے آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے دوسرے الفاظ میں یا لیسنز لرن کرتا ہے, دیٹ از کالڈ بصیرت. پروفٹ نہج الفصاحہ نامی کتاب میں پیج نمبر 172 پہ فرماتے ہیں, میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر خدا ہو اور میری نگاہ عبرت ہو, عبرت بین ہو. یہ پروفٹ کا میں نے آپ کے سامنے قول پیش کیا. امام علی ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, پس جو کچھ خدا نے ابلیس کے ساتھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کے طولانی اعمال اور فراوان زحمتیں ضائع ہو گئیں, اس نے خدا کی 6000 سال عبادت کی. امام کہتے ہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے سال ہیں یا آخرت کے, لیکن اس کے ایک تکبر نے سب کچھ نابود کر دیا. اور امام علی ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191 اور 192 ڈفرینٹ کتابوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو ملے گا. امام علی نقی علیہ السلام کا ایک واقعہ عبرت حاصل کرنے کے حوالے سے اور امام کی کچھ اقوال. متوکل عباسی جو انتہائی ظالم بادشاہ تھا اس زمانے کا, اور وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا, اس نے امام کے گھر لوگ بھیجے تاکہ وہ امام کے گھر کی تلاشی لیں اور کوئی بہانہ پا کر وہ تاکہ امام کو سزا دے سکے. اس کے خادم گئے, غلام گئے, اور انہوں نے دیکھا لیکن وہ کوئی چیز امام کے گھر سے حاصل نہ کر سکے. اس کے باوجود وہ امام کو لے کے متوکل کے پاس آئے. وہ بائی سے ننگوار بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا, اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. اور اس کی جسارت اس نے کی کہ امام کی طرف جام بڑھا کے کہتا ہے کہ آپ بھی پیئیں. امام نے کہا واللہ ہمیں اس نے ایک قطرہ اس نے ہمارے جسم کا نہیں چھوا ہے اور نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. اس نے بہت ضد کی لیکن ظاہر ہے کہ امام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ واللہ یہ نہیں ہو سکتا. متوکل جب پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا پھر آپ مجھے کوئی شعر سنائیں. امام نے کہا کہ مجھے زیادہ شغف نہیں ہے شعر و شاعری کا تو میں تمہیں شعر بھی نہیں سنانا چاہتا مسئلہ. لیکن جب اس کا حد سے زیادہ اصرار بڑھا تو امام نے اس کو فی البدی کچھ اشعار کہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہاں پڑھوں اور یہ اس میں ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے عبرت ہے. اور انشاءاللہ ہم کل کے ٹاپک کو بھی کھولیں گے کہ کس طرح سے اویسے خاتمی نے احمد خاتمی نے چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس سے پہلے بلکہ کہ میں اس طرف جاؤں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو کتاب ہے عاشورہ میں خواص کا کردار اور عبرتیں, رہبر معظم نے تین ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ خطاب کیے ہیں جس میں انہوں نے لوگوں سے خطباء سے علماء سے گزارش بھی کی ہے کہ عاشورہ کی عبرتوں کی طرف توجہ کریں اور لوگوں کو عاشورہ کی عبرتیں سکھائیں. یعنی اور اس کے علاوہ رہبر نے ایک خطاب میں خواص یعنی خاص لوگوں کا کردار اور اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے. یہ سلسلہ اصل میں شروع اس طرح سے ہوا کہ رہبر نے یہ بیان کیا کہ عاشورہ کیوں وقوع پذیر ہوا اور رہبر نے اس کی چار وجوہات بیان کی کہ بنیادی طور پہ چار عوامل تھے جن کی وجہ سے عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور اس میں سے ایک وجہ جو ہے اس میں خواص کا بھی کردار ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اور رہبر نے اس میں کیا کہا تھا. تو احمد خاتمی نے یعنی یہ ہمارے بزرگ علماء کا اور بہترین وہ لوگ جو ولایت سے منسلک ہیں جو امت کو ایک لیڈرشپ کے تحت کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں کہ لیڈر کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ باتوں کو کھولتے ہیں. اور یہ انہوں نے الحمدللہ کام کیا کہ انہوں نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. ہم بات کر رہے تھے امام کی عبرتوں کے حوالے سے. فی الحال امام کہتے ہیں, امام نے اشعار پڑھنے شروع کیے, انہوں نے بلند چوٹیوں پر اپنی قیام گاہیں تعمیر کی اور ہمیشہ مسلح افراد ان کے گرد ان کی حفاظت کرتے رہے لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ تو موت کو ہی روک سکا اور نہ ہی زمانے کے غزن سے محفوظ رہ سکا. آخر کار ان کو بلند چوٹیوں کے دامن سے مضبوط و مستحکم جائے پناہ کے اندر سے قبر کی تہ کی طرف کھینچا گیا اور کتنی ذلت و بدبختی کے ساتھ قبر کی تہ میں اترے. ان کے دفن کے بعد مرادی نے ندا دی, کہاں ہیں وہ زمینیں, وہ تاج و تخت, کہاں ہے وہ شان و شوکت اور وہ جاہ و جلال, کہاں ہے وہ ناز و نعمت کے پروردہ چہرے کہ جو سخت غرور و تکبر سے اپنے آپ کو پسے پردہ عام لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے. قبر ان کی ذلیل و خوار عاقبت کا موجب بنی اور ناز و نعمت کے پروردہ چہرے حشرات الارض کی جولان گاہ بن گئے تاکہ ان کے بدن پر حرکت کرتے رہیں. دنیا کے طول زمان کو کھا پی گئے اور ہر چیز کو نگل گئے لیکن سب کچھ کھا جانے والے آج زمین اور حشرات الارض کا لقمہ ہیں. یعنی آئمہ کے اقوال میں یقیناً وہ حرارت ہوتی ہے کہ متوکل جیسا انسان بھی دہل کے رہ گیا, ان سب نے اپنے جام توڑ دیا اور بے تحاشا رونے لگے. آئمہ کے اقوال اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, اب اس میں ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں, یعنی وہ کون سی بنیادی چیزیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد میں انشاءاللہ تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم عبرت کیوں حاصل کریں, مثلا ان کو ضرورت ہی کیا ہے اور عاشورہ سے اس کا کیا نسبت ہے اس کی. امام علی کہتے ہیں کہ چار چیزوں سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں بنیادی طور پہ. نمبر ون, دنیا کی ناپائیداری سے. کوئی جو آدمی اس دنیا میں آتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نہج البلاغہ میں امام کا خطبہ ہے جب امام گزر رہے تھے ایک جگہ قبرستان تھا, امام نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے خطاب کیا اور آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے کہ اے وہ لوگوں, تمہیں خیال ہے کہ تمہاری بیویاں اب کیا کر رہی ہیں, تمہیں خیال ہے کہ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں, وہ گھر جن کے لیے تم نے ہر چیز انجام دی اب وہ گھر کسی اور کے تصرف میں ہے. اس کے علاوہ امام یہ پہلی چیز ہے دنیا کی ناپائیداری. دوسری چیز جو امام کہتے ہیں کہ شیطان کی جو ذلت آمیز حیثیت واضح ہوئی اور جو شیطان کا ذلت آمیز انجام ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ون آف دی بگیسٹ فیکٹر ہے جسے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں. تیسری چیز جابروں کا انجام, کہ دنیا میں کوئی ایسا جابر نہیں ہے جس کا انجام برا نہ ہوا ہو یا اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو عزت سے یاد کیا ہو. یہ ہم سب کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور چوتھی چیز جو امام علی علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں
اللہ صلی علی محمد.
مجموعہ تاریخ سے عبرت, کہ تاریخ کو آدمی پڑھتا رہے, مستقل پڑھتا رہے اور دیکھے کہ اسے وہ کیا کیا لیسنز لرن کرتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں دوسری چیزوں کی طرف جاؤں, ایک چیز کا یعنی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں درس اور ایک لفظ ہے عبرت, ان دونوں میں فرق کیا ہے. درس جو ہے وہ پازیٹو سینس میں ہم یوز کرتے ہیں, جو پازیٹو واقع ہو, کوئی پازیٹو آؤٹ کم ہو کسی چیز کی تو ہم اس سے جو لیسن لیتے ہیں دیٹ از کالڈ درس. عبرت میں تو دونوں چیزیں شامل ہیں, چاہے پازیٹو ہو چاہے نیگیٹو. مثلا یزید کا انجام ظاہر ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. کوفیوں کی حرکتیں ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور عبرت جس طرح کہ آپ نے سنا ہوا ہوگا یہ عبور سے نکلا ہے, یعنی ہم ایک ایسا وہ برج ہوتا ہے عبرت جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے, کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں, دیٹ از کالڈ عبرت. تو یہ درس اور عبرت میں یہ فرق ہے جو ہمارے ذہن میں رہے, کہ ہم جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں وہ نیگیٹو اور پازیٹو کے ساتھ, دیٹ از کالڈ عبرت. رہبر مذہب نے جو اسپیچ دی تھی اس میں رہبر نے تذکرہ یہ کیا کہ عاشورہ جو وقوع پذیر ہوا, اور یہ رسول کے انتقال کے چند سال کے بعد, یعنی ایون 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے اندر اندر یہ چیز واقع ہوئی ہے, اور وہ رسول کے نواسے تھے, گرینڈ کڈز میں سے ون تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 3-4 نسلیں گزر گئی ہوں جب یہ واقع ہوا. تو رہبر نے جو ایک لفظ یوز کیا ہے وہ لفظ یوز کیا ارتجاع. ارتجاع کہتے ہیں گوئنگ بیک ٹو دی اولڈ پوزیشن, کہ آپ زمانے جاہلیہ کی طرف وہ پورا معاشرہ واپس مڑ گیا تھا, اپنے قدموں پہ پورا معاشرہ پلٹ گیا تھا. ارتجاع کن وجہ سے ہوتا ہے, یہ جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ چار چیزیں وہ ہیں جو عاشورہ کی بنیاد بنی. ظاہر اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے, کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم سب اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی چھوڑ دیں کہ جو کمی رہ جائے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو چلے گئے لیکن امام کے فرزند امام زمانہ آخر الزمان علیہ السلام ابھی زندہ ہیں, انتظار میں ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور ان کی ظہور کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں. عاشورہ کی جو بنیاد ہے وہ چار چیزیں ہیں. نمبر ون, نبی کی وصیت سے روگردانی. ابھی ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو بھی دیکھیں گے کہ ڈیٹیل میں جائیں گے. نمبر ون, نبی کی وصیت سے روگردانی. نمبر ٹو, معنویت کا کھو جانا, یعنی اسپرچوالٹی کا جو ڈکلائن تھا اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. نمبر تین, غیرت دینی کا فقدان, یعنی ریلیجس آنر جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ سے چلی گئی تھی اور وہ بحث ہو گئے تھے. اور نمبر چار, خواص کا فرائض ادا نہ کرنا.
اب آپ
یہ خواص کا جو کردار ادا نہ کرنا ہے, یہ بھی ایک ظلم, عظیم ظلم میں سے ایک ظلم ہے جو کیا گیا اس زمانے میں, اور اس کے نتیجے میں عاشورہ جیسی جگہ پہ وہ قوم پہنچ گئی. پہلا پوائنٹ اس میں نبی کی وصیت سے روگردانی, دوسرا معنویت کا کھو جانا, تیسرا غیرت دینی کا فقدان, اور چوتھا خواص کا اپنے فرائض ادا نہ کرنا. نبی کی وصیت سے روگردانی, ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ ہم شیعہ علی کہلاتے ہیں. ہیں کتنے یہ تو خدا کو پتا ہوگا, معصومین کو پتا ہوگا, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں شیعہ کہہ سکیں تاکہ ہم واقعی شیعہ ہونے کا قدر کر سکیں. بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہم اگر ہم شیعہ نہ بھی صحیح اصلی معنوں میں تو ہم موہب ضرور ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس پہ, اور خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں لاکھ لاکھ کہ اس نے ہمیں محمد والے محمد کے در سے وابستہ کیا. رسول کی وہ مشہور حدیث, انی تارکم فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو گرا بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان سے متمسک رہنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ ملیں. تو الحمدللہ ہم وابستہ ہیں, لیکن ایک بڑی مصیبت جو رسول کے فوراً بعد ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ رسول کی وصیت سے روگردانی کی گئی, اور انی تارکم فیکم الثقلین یا قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودتہ فی القربا, جو آیت ہے قرآن کی سورہ شورا آیت نمبر 23, یعنی وہ قرآن اور حدیث کی صریح نافرمانی کی گئی اور بس رسول کی وصیت پس پشت ڈال دی گئی. یہ پہلی بنیاد بنی, یہ پہلی وہ ٹیڑھی بنیاد تھی جو ڈالی گئی جس کی وجہ سے عاشورہ برپا ہوا. یعنی یہ کن کی بات کر رہے ہیں رسول, کہ تم میرے بعد, یا امام علی جس طرح سے ہمیں سب پتا ہے کہ غدیر میں کس طرح سے رسول نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یعنی کون علی؟ وہ علی جو محراب عبادت میں گریا کنا ہے اور جنگ کے میدان میں خوش ہیں، یعنی وہ علی جو سخت جانباز ہیں اور مہربان سرپرست بھی ہیں، یعنی وہ علی جو خطیب بھی ہیں اور قاضی بھی اور کسان بھی ہیں اور صاحب علم بھی اور صاحب قلم بھی، اور وہ علی جو صاحب سیف بھی ہیں، یعنی اتنی گوناگون شخصیات جمائے اور معاشرہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلا گیا۔ یہ رسول کی وصیت سے روگردانی، یہ ایک عظیم فاجعہ ہے جو رونما ہوا۔ امام خمینی نے ہزار نہج البلاغہ کے ہزار سال پہ ایک میسج بھیجا تھا، یعنی آپ صرف اس کلام کو پڑھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین عرفا ہیں، جو بہترین فلاسفہ ہیں، جو بہترین فقی ہیں، جو عالم ہیں، یہ اس طرح سے امام علی کو یاد کرتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں، ہم حضرت علی کی نامعلوم حقیقت کی بات کریں یا اپنی محجوب و مہجور شناخت کی بات کریں، دراصل علی علیہ السلام ایک ملکی و دنیاوی بشر ہیں کہ دنیا اس کے بارے میں کچھ کہے، یا علی علیہ السلام عالم ملکوت کا وجود ہیں کہ عالم ملکوت کے باسی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اہل عرفان بجز اپنی عرفانی سطح کے، فلاسفہ بجز اپنی الہی اور محدود علم کے، کن مسائل سے امام علی کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں؟ انہوں نے امام علی کو کس حد تک پہچانا ہے کہ ہم محجور لوگوں کو ان کی پہچان کروائیں؟ با فضیلت دانشمندوں نے، اہل فلسفہ عارفوں نے اپنے تمام تر فضائل، اپنی تمام تر خوبیوں اور تمام تر دانشمندی سے، اس کامل جلوے سے جو بھی حاصل کیا، وہ اپنے حجاب وجودی اور نفس کے محدود آئینے کے مطابق ہی تھا۔ لیکن مولا علی تو کوئی اور ہی چیز ہے، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ امام علی کی شخصیت ایسی ہے کہ امام خمینی جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں عاجز ہوں کہ میں ان کے بارے میں کوئی زبان کھول کے سمجھا سکوں تو وہ کیا ہے، حال بتہ جو میں سمجھتا ہوں میں وہ بتا سکتا ہوں۔ دوسرا بڑا عامل، یہ ہم نے پہلا عامل کا تذکرہ کیا اور ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ اہل بیت کے فضائل کس قدر تھے، اس کے باوجود لوگوں نے اسے منہ موڑا، اور وہ ڈفرینٹ بہانے بنا کے منہ موڑا، اور اسی طرح کے بہانے بنائے جو وہ رسول کے خلاف یوز کرتے تھے کہ یہ سحر کرتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، تو وہ کفر کے بہانے اس زمانے میں کرتے تھے، اور رسول کے بعد ڈفرینٹ بہانے انہوں نے کیے کہ نہیں ان کی ایج زیادہ نہیں ہے ابھی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے تو ہر آدمی ان سے خوش نہیں ہوگا، یہ کہہ کے لوگوں نے رسول کی وصیت سے روگردانی کی۔ عاشورہ برپا ہونے کی عظیم وجوہات میں سے دوسری وجہ معنویت کی کمی۔ معنویت کی کمی کے دو بنیادی یعنی عوامل ہوتے ہیں۔ نمبر ون، ذکر خدا سے کنارہ کشی، یعنی جیسے نماز ایک مظہر خدا ہے، نماز خدا سے قریب لے کے جاتی ہے، نماز فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے۔ جب لوگ نماز میں دل لگانا بند کر دیں، جب لوگ نماز کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں، جب اس کی قدر و قیمت کھونا شروع کرتے ہیں، اور دوسری چیز یعنی ہوا و حوث یعنی اپنی شہوات کی طرف جب توجہ کرتے ہیں، یہ دو چیزیں مل کر معنویت میں شدید کمی پیدا کرتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں رسول کے فوراً بعد ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگوں نے نمازوں کو ظاہری حد تک لینا شروع کر دیا تھا، اور ہوا و حوث میں اتنے پڑ گئے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے وہ لوگ، اور وہ اچھے لوگ تھے ایک زمانے میں کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، قربانی دینے کے لیے تیار تھے، وہ جب مرے ہیں بعد میں کچھ عرصے کے بعد، تو ان کے گھروں سے سونا اینٹوں کی صورت میں نکالا گیا، اور وہ ان کو کاٹ کاٹ کے بانٹنا پڑا ہے ان کے لواحقین، یعنی یہ حد ہے۔ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ سونا وہ چیز ہے، ایبر نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ سونا وہ چیز ہے جو خاک کے ذروں کو چھان کے نکالا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہی حقیقت کہ سونا اس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی حالت کر دی تھی ان لوگوں نے 30-40 سال میں کہ سونا اتنا جمع کیا ہوا تھا اپنے گھروں میں کہ وہ کاٹ کاٹ کے تو توڑ کے بانٹا گیا۔ تو معنویت کی کمی اور یہ جو لذت دنیا، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہم سب لوگوں کے ساتھ بھی، ہم سب کوئی برے نہیں ہیں، مطلب ہم کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اس معنوں میں بھی۔ اکثر علماء جو شروع کرتے ہیں وہ اپنی بات کو وہ اسی طرح شروع کرتے ہیں، اوسی و نفسی بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی تقوی خدا کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی اگر کچھ کہہ رہا ہوں مثلا تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سارے ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ہر مرحلے پہ دیکھتے رہیں۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بزرگ علماء نے، لیڈرز نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کو اچھا نہ بنائیں، آپ محنت نہ کریں، اچھی جگہ جاب نہ کریں، اچھی جگہ جاب حاصل نہ کریں, مصیبت یہ کہ معاشرہ اچھا بنانے کے لیے کریں, سوسائٹی اچھی بنانے کے لیے کریں, اچھی کمیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کریں, اپنی ذات کے لیے نہ کریں. بس یہ نہ ہو کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہے جو میں دکھا سکوں. اچھی گاڑی ہونی چاہیے مومن کے پاس, اگر اس کو ایسے کام ہے جو اس کو لمبی ڈرائیونگ کرنی ہے آپ ضرور لیں, لیکن اس لیے نہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں, اس لیے بڑا گھر نہ لوں کہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. اگر میں بڑا گھر, آپ کو سب یہ ساری باتیں ہم سب لوگوں نے سنی ہوئی ہیں, ایک ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یاد رکھنے کی ضرورت ہے سب ایک دوسرے کو. دو طرح کے انقلابات, یعنی ہم مانویت میں کمی کی بات کر رہے ہیں, تو دو طرح کے انقلابات اس دنیا میں وقوع پذیر ہوئے ہیں آج تک. نمبر ایک قسم وہ ہے جو الہی انقلابات ہیں, اور دوسری وہ ہے جو غیر الہی ہیں. الہی انقلاب وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے برپا کیے, یعنی انبیاء جو مبعوث ہوتے ہیں, جو بعثت ہیں, وہ الہی انقلاب ہیں. اور الہی انقلاب جب انبیاء آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ سورہ نحل میں خدا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, تاکہ لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف لے کے جائیں اور طاغوت سے دوری کی طرف, تاکہ وہ طاغوت سے دوری اختیار کریں, اس طرف لے کے جائیں. یہ بنیادی طور پہ, یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ معاشرے میں معنویت پیدا ہو, اور یہ چیز اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے رہیں, معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھی کوفیوں کی طرح سے شکار ہو جائیں پرابلمس کا. یہ ارشاد فرماتے ہیں کتاب میں کہ 6 خصوصیات ہیں معاشرے کی جو ہمیں دیکھنی چاہیے اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسلامی معاشرے کی, کوئی بھی اسلامی معاشرے کی 6 خصوصیات ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ کفار کے ساتھ سخت ہوتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. نمبر ٹو یہ کہ آپس میں محبت رکھتے ہیں, رحما بینہم اشد دور الکفار, کے کفار کے ساتھ شدید ہوتے ہیں لیکن آپس میں محبت رکھتے ہیں. نمبر تین یہ کہ عبادت و بندگی میں دوام ہوتے ہیں, یعنی مستقل عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک مہینے تو نماز پڑھی اور پھر اگلے 6 مہینے کا کوئی ناغہ ہے, یا جمعے کو تو پڑھنی ہے اور مثلا 5 دن نہیں پڑھنی ہے. یہ اسلامی معاشروں کی خصوصیات میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا اسلامی معاشرہ اس طرح ڈیولپ ہو سکے. نمبر چوتھا یہ کہ ہر کام میں خالص خدائی نیت ہوتی ہے ان کی, جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو خدا کے لیے کرتے ہیں. ہم جس طرح عزا کرتے ہیں, ان میں سے خدا نہ کرے کہ ہمارے ذہن میں کسی کے ذہن میں اثر یعنی آ جائے کوئی بھی اس طرح کا کہ ہمیں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مثلا مجھے کوئی فائدہ ہوگا, میں کسی کو دکھا سکوں, یا ہم لوگ مثلا کوئی لوہا پڑتا ہے یا مثلا کوئی باتیں پیش کرتا ہے, اس کا مقصد قطعاً خدا نہ کرے یہ نہ ہو کسی کے دل میں کہ میں مثلا کسی سے بیٹر ہوں یا نہیں. ظاہر ہے کہ صرف یہ خدا کے لیے ہر انسان کام کر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ. پانچویں یہ کہ ظاہری حالت آراستہ اور نورانی ہونا, یہ بھی پانچویں شرط ہے اسلامی معاشرے کی. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارا تو دل میں ایمان ہے, چاہے ہمارا ظاہر میں ایمان ظاہر نہ ہو, یہ ایک امپورٹنٹ شرطوں میں سے شرط ہے. اور میرے خیال ہے ہم میں سے کافی لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر بھی جو ہے وہ نورانی اور آراستہ ہو, اچھا ہو, یعنی لوگوں کے لیے بھی صاف ستھرے بھی ہوں, اور اس کے علاوہ جو خدا نے یہ کام دیے وہ سب بھی ہمارے اوپر نافذ ہوں. اور چھٹا یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خود کفیل اور بے نیاز ہوتا ہے. اب ظاہر ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں یہاں اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے, لیکن ہم ہو سکتا ہے یہ میری پیور تھاٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی کمیونٹی پہ مطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی سیلف انڈیپینڈنٹ جس حد تک جا سکے بیٹر ہے. اس کے ساتھ الہی اقدار, یعنی الہی اقدار ڈیولپ کیسے کی جاتی ہیں, مانویت کی بات کر رہے ہیں تو الہی اقدار ڈیولپ کیسے کی جاتی ہیں, الہی اقدار کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ الہی اقدار میں پہلی چیز ایمان, فیتھ آف کورس اس کی بیسس ہے. نمبر ٹو تقویٰ یعنی پائٹی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان تقوی کی طرف جستجو مستقل کرتا رہے. آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا ڈفرنٹ آئمہ کے حوالے سے, امام علی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے اور ڈفرنٹ اور ایک اور امام کے حوالے سے بھی واقعہ ہے کہ ان کے جو خاص ساتھی تھے وہ قریب آئے, انہوں نے کہا امام سے کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی شیعہ اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے ڈفرنٹ طریقوں سے روایت کوٹ کی گئی ہے, امام نے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا, اور امام نے کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا کہ کیا ان کے چہرے پہ ماتھے پہ نشان ہیں سجدوں کے. امام نے ظاہری علامات بھی پوچھی کہ کیا وہ علامتیں ہیں, اگر علامتیں نہیں ہیں تو وہ میرے شیعہ نہیں ہیں, یعنی زبانی باتیں کرنے سے انسان شیعہ نہیں بن جاتا. تو پہلی چیز ایمان ہے, دوسری چیز تقویٰ, کہ تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے, تقویٰ کے آثار ظاہر ہے. اگر تقویٰ ہوگا انسان میں تو نظر آتا ہے تقویٰ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تقویٰ ہوتا ہے. اور وہ یعنی آپ کو کبھی کبھی کہنے کی بات نہیں, لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے علماء, مراجعین, رہبر, آپ ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی محبت پیدا ہو رہی ہے, اور آپ دل میں ایک شکر اور خدا کی طرف اور آئمہ کی طرف رغبت آپ کی طرف جا رہی ہے. نمبر 3, رائے خدا میں جہاد. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے الہی اقدار میں سے ایک, کہ آپ سب کچھ رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام میں سے کوئی چیز لے لیں اور کوئی چیز چھوڑ دیں. نمبر 4, رشت آور علم, یعنی وہ علم جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے. یہ الہی اقدار پیدا کرنے کے لیے یہ جو چیزیں شرائط ہیں ان میں سے یہ نمبر 4, 4th شرط یہ ہے کہ رشت آور علم ہو انسان کے پاس. اور نمبر 5 یہ ہے کہ تابناک ماضی ہو. یعنی یہ امیزنگ ہے کہ آئمہ نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا ماضی بہت تابناک ہے, بہت الومینیٹڈ پاسٹ ہے ہمارا. وہ آپ اگر شروع کریں مثلا حابیل کی قربانی سے, یا آپ جائیں حضرت موسیٰ پہ, یا آپ جائیں حضرت عیسیٰ پہ, یا آپ پروفٹ پہ, یا ان کی فیملی, یا امام علی, یعنی ہم جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں کوئی شرم ہو. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب یہ یاد رکھیں کہ ہماری تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت تابناک ہے. معنویت کے حوالے سے ظاہر ہے علماء ہماری مدد کر سکتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سب کوشش کریں علماء سے کنیکٹ کرنے کی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اسکالرس کو سنیں, ان کی کتابیں موجود ہیں بزرگ علماء کی, وہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں, اچھے علماء کو پہچانیں اور ان کی باتیں سنیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یا آپ نے سنی ہوئی ہے یہ حدیث. ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, روز قیامت جب خداوند متعال لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا تو اپنے میزان پر خون شہداء کو علماء کے قلم کی سیاہی سے تولے گا, تو علماء کے قلم کی سیاہی کا پلڑا بھاری ہوگا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے علم سے نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, جب مومن فقی مرتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی. اور یہ ایک اور یعنی ایسی حدیث ہے کہ واقعا آپ یہ حدیث سنیں گے تو اس کے بعد امید انشاءاللہ کہ ہم سب لوگ اور علماء کی طرف رغبت کریں گے, جیسا کہ ہم لوگ کافی لوگ ہم الحمدللہ کرتے ہیں. عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. یعنی امام علی کے بارے میں بات ہم سب کو پتا ہے کہ حدیث رسول ہے, تو جو امام علی کی باتوں پہ عمل کرے اور ان کی باتوں کو ہم تک پہنچائے, امام آئمہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. لیکن مجھے احساس ہے کھانا بھی آپ لوگوں نے نہیں کھایا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا جلدی کروں. مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کتاب آپ کو اس طرح سنا دی جائے کہ آپ کو ضرورت نہ ہو مثلا یہ کتاب پڑھنے کی. مقصد صرف ایک ہے, وہ جس طرح بزرگ علماء کہتے ہیں کہ سوال پیدا کیے جائے نہ کہ کوئی جواب دیا جائے. اس سے سوال ضرور پیدا ہوں گے, لیکن اس سے جواب وہ کتابوں سے ہی مل سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ہم نے پہلی چیز دیکھی وصیت سے روگردانی, دوسری چیز ہم نے دیکھی, اگر آپ لوگ میری ہیلپ کریں, کوئی ایک آدمی ہیلپ کریں, کون سی دوسری چیز ہم نے ابھی تذکرہ کیا؟ پہلی معنویت کی کمی, الحمدللہ ماشاءاللہ. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے غیرت دینی کا فقدان, یعنی ریلیجس آنر کا نہ ہونا. اب ریلیجس آنر کا نہ ہونا سے کیا مطلب ہے؟ مطلب میرے سامنے کوئی ایسی حرکت کرے جو معاذ اللہ امام کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہو اور غلط جا رہی ہو, اور میں خاموش بیٹھا ہوں کیونکہ جی اتنے سارے لوگ بیٹھے تو میں بولوں گا تو میں برا بن جاؤں گا, تو اب یہ ریلیجس آنر نہیں ہے. مجھے آدمی کے گھر پہ اس کی ناموس کے ساتھ کوئی اگر غلط کام کرے, کوئی اس کی طرف دیکھے, کچھ بھی کرے, یعنی غیرت کیسے کہتے کسے ہیں کہ کوئی آپ کے محبوب کی طرف غلط نسبت دے کچھ کرے تو آپ رسپونڈ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا, ادروائز آپ بے غیرت ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت دینی کا خیال کریں, اور یہ بزرگ علماء نے رہبر نے فرمایا کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ آئمہ یہ رسول کے بعد یہ پرابلم ہوئی ہے. بی بی زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا, یہ عذاب تھا, یعنی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے کافی تھا. یہ بی بی دربار میں گئی اپنا حق مانگنے کے لیے, یہ کافی تھا غیرت دینی بیدار کرنے کے لیے لوگوں کی. بی بی اس سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی ہیں سب کا باری باری کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ ابو الحسن کا حق ہے, لیکن غیرت دینی بہت جلدی ختم ہو گئی تھی. تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں یاد رکھیں اور اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کرتے رہیں. غیرت دینی کے مقابلے یہ یاد رکھیں کہ دینی تساہل و تسامح جسے کہتے ہیں, یعنی ریلیجیس لیزینس, کر لوں گا ابھی تو نہیں, بعد میں کر لوں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی اور کر لے گا. بہت اچھی بات کی بھائی نے کہ بہت کوئی اور کر لے گا. اور اسی میں ایک چیز آتی ہے, وہ ہے دین پہ سودے بازی کہ میں دین بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ٹائم نہیں آیا. مثلاً یہ جس طرح کالم دین اکثر فرماتے ہیں کہ ہم بی بی زینب سے زیادہ مجبور نہیں ہو سکتے جن کے ہاتھ بھی مندے ہوئے تھے جو اپنی لاشیں چھوڑ کے آئی تھی, لیکن اگر ایسا موقع آ جائے جہاں آپ کو بولنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ بولیں. رسول کی ایک حدیث جو انتہائی سخت حدیث ہے, خداوند متعال ضعیف اور بے دین مومن سے نفرت کرتا ہے, وہ جو نہیں انل منکر نہ کرے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو خیال رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نہیں انل منکر نہیں کر رہے ہیں, معاشرے میں اپنا پارٹ پلے نہیں کر رہے ہیں, تو خداوند متعال ہم سے نفرت کرے گا. معاذ اللہ. میں تھوڑا سا واپس جاؤں گا مانویت کی طرف, اس سے بھی پہلے بلکہ رسول کی وصیت کی طرف, کہ رسول کی وصیت روگردانی. اس کو بہانہ بنا کے جو دوسرا ستم توڑا گیا وہ غلو تھا. اس پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں محتاط بھی رہنے ساری باتوں کے باوجود. ہمارے آئمہ کا ایسے منحرفین کے ساتھ جو آئمہ کی طرف غلط نسبت دیتے ہیں, اصل میں یہ دونوں چیزوں سے یہ کنیکٹ کرتی ہے. اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ میں اس کو یہاں پڑھوں, امام کی حدیث, کیونکہ یہ وصیت سے روگردانی اور چوتھی چیز غیرت دینی کا فقدان. کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی حرکتیں کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ظاہر ہے موقع محل دیکھ کے جس طرح سے بہتر ہو اس طرح سے بات کریں, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی عزت کی وجہ سے, صرف اپنے تعلقات کی وجہ سے, صرف اس لیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے میں خاموش رہوں. حضرت علی علیہ السلام نے غالیوں کو جو حضرت کو خدا کا خطاب دیتے تھے کئی بار نصیحت فرمائی, لیکن غلو پر آپ کو پتا ہے کہ غلو پر امام نے ان کو جلانے, آگ میں جلانے کا حکم دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے, اور یہ بحر الانوار کی حدیث ہے کہ نگہبان رہو کہ غالی تمہارے نوجوانوں کو گمراہ نہ کر دیں. یعنی یہ آج بھی زندہ ہی حدیث, کیونکہ غالی خدا کے بدترین بندوں میں سے ہیں, عظمت خداوندی کی تحقیر کرتے ہیں اور بندگان خدا کے لیے خدائی کے دعوے کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ غالی لوگ, امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غالی لوگ یہود و نصارہ اور مجوسیوں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہیں. تو ہمارے دل میں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی مثلا امام کا نام لے کے امام کی شان میں گستاخی کر رہا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں, چونکہ امام کا نام لے رہا ہے اس سے آئمہ نفرت کر رہے ہیں. آئمہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہوشیار رہو, تمہارے نوجوان یہ بچے بیٹھے ہیں, اگر ہم ہوشیار نہیں ہوں گے تو معاذ اللہ یہ بچے شکار ہوں گے ان چیزوں کا. ہمیں ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اپنی نئی نسل اور آنے والی نسلوں کی طرف, جن کو ہمیں یہ پیغام جن کے حوالے کر کے جانا ہے, خدا کرے امام زمانے کا ظہور ہو ہمارے ہی یعنی زندہ ہوتے ہوئے, اگر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ علم ان کو آگے دے کے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب متوجہ رہیں اس طرف سے. اور یعنی اسی حوالے سے یہ حدیث میں پیغمبر اسلام کا یہ قول ہے جو اصول کافی میں ہے, جب میری امت میں بدعتیں آشکار ہونے لگیں تو عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے, اگر ایسا نہیں کرے گا تو لعنت پروردگار کا مستحق ہوگا. تو جو لوگ اور ایسے عالم کی روز خدا قیامت میں خدا سے ایسے ملاقات ہوگی کہ اس کے دہن بندی آگ سے لگی ہوگی, جس طرح گھوڑوں کو وہ پہنائی جاتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے, اس طرح آگ سے خدا ان کے منہ میں ڈالے گا کہ تم بولے کیوں نہیں اس وقت جس وقت تمہیں بولنا چاہیے تھا. یعنی اگر لوگ حرام میں مبتلا ہیں تو ضروری ہے کہ بولا جائے, دانش مندان مسیحی اور علماء یہود انہیں گلا آلود باتیں کرنے اور مال حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے, کتنا برا عمل ہے جو یہ انجام دیتے ہیں. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 63. یعنی یہ ساری باتیں میں آگے بڑھتا ہوں. اس میں دوسری بات ہم نے معنویت کی کمی, اور تیسری بات ہم نے عاشورہ کی غیرت دینی کا فقدان, اور چوتھی جو چیز ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ تھا خواص کا کردار, خواص کا فرائض ادا کرنا.
میں جلد از جلد پانچ منٹ میں ان شاء اللہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ خواص میں ویبر نے معاشرے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، عوام اور خواص. ہماری خواص کی ڈیفینیشن بائی دی وے کافی ڈفرینٹ ہے دین علماء کی اور اسلام کی ڈیفینیشن سے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ خاص ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس اپیرنٹلی علم زیادہ ہے وہ خاص لوگوں میں سے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پاور ہے کنٹرول ہے وہ خاص لوگوں میں سے. انہوں نے ربن ایک واقعہ بھی کوٹ کیا ہے کہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ کہیں گئے تو وہاں پہ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے. جب لوگ آتے تھے تو ڈفرینٹ کوئی بات اس طرح سے ہوئی کہ ایک عالم دین تھے، جب وہ لوگ مل کے واپس گئے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ تم لوگ ایسا کیوں کام کرتے ہو. مثلا ایک کوئی کام، ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس میں سے ربن یہ لفظ لکھا ہے، ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے اس عالم کو جواب دیا کہ ہم یہ کام اس وجہ سے کرتے ہیں اور اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم عاجز ہیں کہ تمہیں کس طرح سمجھائیں. ربن کہتے ہیں خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ جو انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں بننے کی، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں خواص، اور یہی لوگ معاشرے چلاتے ہیں. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ باطل کی طرف بھی خواص ہوتے ہیں، خواص کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں، وہ جو خاص لوگ جو باطل کی طرف سوچ سمجھ کے ہو جاتے ہیں اور چلاتے ہیں، عوام ان کو کہتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. اگر آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے مجلس میں جانے میں، جس طرح سے پاکستان میں الحمدللہ لوگوں نے کر کے دکھایا کہ پرابلم ہے، وہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ پہنچتے ہیں، یعنی یہ خواص کا کردار تھا کہ وہ کھڑے رہے تو عوام بھی ان کے پیچھے آ گئے. اور اس طرح سے پہلے زمانے میں ہوتا رہا 80s وغیرہ میں کچھ علاقوں میں کہ مثلا جب خواص اپنا کردار چھوڑ دیتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ خانی ابن عروہ کو جب ابن زیاد نے پکڑ لیا تو اس کی ہمت نہ تھی کہ ان کو شہید کرتا، پہلے قید خانے میں ڈال دیا تھا. لوگ آ گئے تھے باہر، قاضی شرح جو کوفہ کا قاضی تھا وہ لوگ اس کے پاس آئے. ابن زیاد ہوشیار آدمی تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ خاص لوگوں میں سے ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. اس نے اس قاضی کو بھیجا کہ جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ نہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے. اور ہانی بن عروہ اس سے پوچھتا ہے قاضی شرح سے کہ میرے لوگ کہاں ہیں، کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ مجھے اس سے بند کر دیا، مجھے کیوں نہیں چھڑاتے؟ اور یہ وہ خاص لوگ تھے، وہ خاص لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا امام مسلم بن عقیل کو. اہل حق کے خواص میں سے بھی دو گروہ ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاشرہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، خواص اور عوام. خواص وہ جو سمجھ کے کام کرتے ہیں، یہ میں مختصراً کر کے بتا رہا ہوں. ان خواص میں سے بھی دو میجر گروہ ہیں، وہ جو باطل کے سیٹ ہیں ان کی بات اس وقت نہیں کر رہے، ہم بات کریں اہل حق کی. اہل حق میں سے بھی دو گروہ ہیں، ایک وہ جو جب ان پہ موقع پڑتا ہے، جب ان کی جان پہ بناتی ہے، جب ان کی فیملی پہ بناتی ہے، جب ان کی فیملی کو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ پرابلم ہو جائے گی، جب میرا بچہ اکیلا رہ جائے گا، جب میری جاب چلی جائے گی، جب میرے پاس سے پیسے چھن جائیں گے، اس وقت وہ فیصلہ بدل لیتے ہیں. سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوتا ہے، پھر فیصلہ بدلتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ سارے وقت کھڑے ہوئے تھے، 30,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے، سب کے سب عوام نہیں تھے. اور ایبر نے خاص تکلیف کے ساتھ ایک جملہ عرض کیا ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگ تھے جو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ کربلا پہنچے بعد میں نادم ہو کے اور شہید ہوئے. انہوں نے کہا رب نے کہ میں نام تک نہیں لیتا ان کا احترام میں، ٹھیک ہے انہوں نے اپنی غلطی کو چکا دیا، لیکن وقت پہ حق کی حمایت نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. بعد میں ندامت سے توابین کا گروہ کہتے ہیں کہ جو آخر میں شہید ہوئے، جو کھڑے ہوئے تھے وہ کافی زیادہ تھے، ہزاروں میں تھے، لیکن جو آخر میں شہید ہوئے وہ تقریباً اتنے تھے جتنے کربلا میں شہید ہوئے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا وہ امپیکٹ ہے جو کربلا کے شہیدوں کا ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے انہوں نے اپنی جان خدا کے درمیان ان کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ وہ شہید ہیں، لیکن اگر انہوں نے وقت پہ حمایت نہیں کی، حق کی حمایت وقت پر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج امت بننے جا رہی ہے، اگر آج رہبریت موجود ہے، اگر آج ہم حق کی حمایت نہیں کریں گے بعد میں ریگریٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو. مشکل وقت ہے، ہاں لوگ نہیں مانیں گے، ہاں بہت سارے علماء کے لباس میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن موقع ہے وقت پہ حمایت کریں رہبریت کی، وقت پہ حمایت کریں اس سسٹم کی جو بن رہا ہے، وقت پہ حمایت کریں اس گلوبل اسلامک موومنٹ کی جو چل رہی ہے اور دنیا بھر میں ایک بیداری کی لہر ہے.
تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خادنائی رہبر.
تین اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں چلے آخر میں تین چیزیں انشاءاللہ بیان کروں، پھر آپ کا ٹائم میں کافی ہو گیا میرے خیال ہے. موقف حق پر ثابت قدمی، یعنی حق پہ ایک دفعہ آنے کے بعد ثابت قدم رہنا، حضرت مسلم بن عقیل کی طرح معاذ اللہ کوفے میں چھوڑ کے نہ چلے جانا، یعنی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے بھی انہوں نے دھوکہ دے کر حضرت بن عقیل کو قابو کیا، اگر 100 آدمی بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوتے تو ایسا ناممکن تھا کہ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کی حکومت نہ قائم ہو جاتی. یعنی وہ 100 لوگ بھی نہ تھے, وہ خواص تھے, عوام نہیں تھی جو ساری کی ساری جو چھوڑ کے گئی ہے. چھوڑ کے جو آخر میں خواص گئے ان کی وجہ سے سارا برپا ہوا ہے پرابلم. اگر وہ ہوتے تو عوام بھی واپس آ جاتی. دوسرا, خدا محوری اور ذمہ دارانہ مزاج. یہ سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ثابت قدم بھی ہوں لیکن ہر چیز خدا کے لیے ہو, خدا کی طرف ہر چیز کی نسبت ہو, اپنی ذات کے لیے نہ ہو. کوئی بھی کام آپ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کریں دنیا میں, آپ کی ذات نہیں ہونی چاہیے اس کے درمیان میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی بھی کام کریں اور مزاج ذمہ دارانہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ بے وقوفی کی حرکتیں کریں مثلا آپ لوگ کو. ایسا کوئی بھی علی کا شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آج کے زمانے میں ماضی کے جو بھی علی کے شیعہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ کوئی اسٹیم کر سکے کہ وہ ویسے تو اچھے تھے لیکن مثلا ذمہ دار نہیں تھے. نہیں, ہم سب کو رسپانسبل ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پانچویں چیز, جو آخری چیز اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کو فنش کرتا ہوں, وہ ہے ولایت پذیری. ہم ولی مانتے ہیں امام علی کو, ہم کہتے ہیں وہ علی ولی اللہ. ولایت پذیری اور ولایت شعاری میں فرق ہے. ولایت کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا اور ولایت کے نعرے لگانا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری مصیبت ایک یہ ہوئی ہے کہ ہم ولایت شعاری میں یا ولایت کے نعرے میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو اگر ہم آج بھی مثلا رہبر کو رہبر مانتے ہیں, اگر آج بھی ہم مثلا مراجعین کی اس کو فالو کرتے ہیں, ان کے فتاوی اپنی پرسنل لائف میں, اور رہبر کو رہبر مانتے ہیں اسلامک موومنٹ اور سوسائٹی کے اینگل سے, تو ہمیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم یعنی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اور یہ آخری چیز, یعنی یہ بالکل آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی, وہ یہی ہے کہ ہم ولایت پذیر بنیں, نہ کہ ولایت شعار. نعرے نہ لگائیں صرف اس حد تک کہ جو صرف نعرے رہ جائیں, نعرے لگائیں اس حد تک کہ جو عمل میں بھی اترے. مثلا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ یہ کتاب, آپ لوگ جاتے رہتے ہیں پاکستان میں تو کوئی اور جاتا ہے, آپ ضرور منگوائیں اور ضرور پڑھیں, ایک دفعہ ضرور گو تھرو کریں اس سے. اس میں تینوں انہوں نے تقاریر بھی شامل کیا رہبر کی, اور اس کے علاوہ یہ جو کتاب خود ہے وہ ان تینوں تقاریر کو یوں سمجھ لیں گے تشریح کرتی ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان ایک عظیم انسان, ایک وہ انسان جو ولایت سے منسلک ہو, جو اپنے زمانے کے امام کو اچھی طرح پہچانتا ہو, چاہے وہ امامت کے منصب پہ فائز نہ بھی ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار حضرت عباس علیہ السلام کے کردار جیسا ہے. یعنی یہ وہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں کہ جب شمر, جو آپ کو پتا ہے کہ ان کی رشتہ داری ہوتی تھی, وہ امان نامہ لے کر آیا تھا, حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت ان کے سامنے وہ آدمی آتا ہے باہر خیمے کے, اور وہ کہتا ہے کہ میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں. یعنی یہ ولایت سے منسلک لوگ جو امام کے تابعدار ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں. حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے جواب تک نہیں دیا اس کو. امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ وہ فاسق ہے صحیح, لیکن اس کو جواب دو. جب امام نے اجازت دی تو سب نے جواب میں کہا ما تقول, کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے امیر عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں, اگر ابھی چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی. ان سب نے مل کر کہا, یعنی یہ وہ ولایت شعار لوگ ہیں, انہوں نے مل کر کہا کہ خدا تجھ پر اور تیرے امیر پر لعنت کرے, تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام اور بھائی کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم بچ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام تھے کہ جو خیمے میں کھڑے ہوتے ہیں شب عاشور, اور امام حسین علیہ السلام سے وہ تذکرہ کرتے ہیں اپنی شجاعت کا, اور کہتے ہیں کہ امام, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو چھوڑ کے چلے جائیں حالانکہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ جب حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے خیمے سے چلے پانی لینے کے لیے, 4000 کی افواج تھی جو جس نے پانی کا محاصرہ کیا ہوا تھا, امام نے اس کو دھکیل کے پیچھے ہٹایا, امام نے اپنا گھوڑا پانی کے اندر ڈالا, اس حد تک کہ گھوڑے کا پیٹ پانی تک لگ رہا تھا, اور امام نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مشک بھری. آپ دیکھیے کتنا پرشکوہ منظر ہے, کیا شجاعت ہے, کیا دلاوری ہے, کیا انسانیت ہے, کیا شرف ہے کہ ایک آدمی 4000 کے لشکر پر حملہ کرتا ہے, اپنا راستہ بناتا ہے اور پانی تک پہنچ جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ امام حضرت عباس علیہ السلام نے مشک بھری, چلوں میں پانی اٹھایا لیکن اس کے بعد پھینک دیا. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ امام حضرت عباس نے کیوں پانی پھینکا, حضرت عباس کہتے ہیں اے عباس کے نفس میں چاہتا ہوں کہ تو حسین کے پاس زندہ نہ رہے, حسین پیاسے موت کا جام پینے کی تیاری کر رہے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے, یہ کیسی مردانگی ہے, یہ کیسی محبت ہے, کیا ہمدردی ہے, کیا حسین تیرے امام نہیں ہے, کیا تو حسین کا پیرو نہیں ہے, کیا تو ان کا تابع دار نہیں ہے. خدا کی قسم میرا دین مجھے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ میں تو پیاسا رہوں اور امام حسین علیہ السلام کہ میں تو پانی پی لوں اور میرا امام پیاسا رہے. دریا سے پلٹے تو حضرت عباس نے اپنا راستہ بدل لیا, ان کی خواہش تھی کہ خیموں تک پانی پہنچ جائے. اچانک یہ حضرت عباس علیہ السلام کے اشعار بلند ہوتے ہیں, خدا کی قسم واللہ ان قطع تم یمینی, خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے مگر میں حال حال میں اپنے دین کی اور اس سچے امام کی حمایت جاری رکھوں گا جو طاہر اور امین نبی کے نواسے ہیں. زیادہ وقت نہ گزراتا تھا کہ آپ کا رجز بدل گیا. اے نفس, حضرت عباس اپنے آپ کو کہتے ہیں, اے نفس کافروں سے خوف نہ کھانا, خوش ہو جا کہ خدا جبار کی رحمت اور نبی یہ مختار کی ہمزائیگی تیرے لیے ہے. کیا ہوا جو انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر میرا بایا ہاتھ بھی قلم کر دیا. حضرت عباس کی والدہ حضرت ام البنین جب بقی جب جاتی تھی تو وہ مرثیہ سناتی تھی, بقی میں جا کر مرثیہ پڑھتی تھی اور کہتی تھی, اس طرح پڑھتی تھی کہ بڑے بڑے لعین بھی رونے لگتے تھے. اے چشم ناظر, ان کا مرثیہ ہے جو شہید مطہری نے اپنی کتاب میں کہا ہے, اے چشم ناظر جو کربلا کے مناظر کو دیکھ رہی تھی اس وقت کا حال تو بتا جب میرے عباس دلاور نے اور اس سے پہلے میرے تین چیر دل بیٹوں نے کم ظرف لشکر پر حملہ کیا. کیا لوگوں کی یہ بات سچ ہے کہ جب میرے بیٹے کے ہاتھ سلامت نہیں رہے تو ایک جفا کار نے اس کے سر پر آئینی گرز مارا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار عالم ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما اور ہمیں ولایت سے منسلک لوگوں میں سے قرار فرما اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اپنے زمان کے امام کو امام زمانہ علیہ السلام کی پہچان پیدا کر سکے اور ان کی نصرت کے لیے تیار ہو سکے اور ان کی قیبت میں اپنے آپ کو علماء سے رہبر سے منسلک کر سکے اور مظلوموں کے ہمدرد اور ظالموں کے دشمن بن کر زندہ رہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.